الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. طه رب العزت نے یہ دعا سکھائی اپنے بندوں کے لیے. میرے دوستو, جس طرح سے اللہ تعالی رب الابدان ہے, یعنی ہمارے بدنوں کے لیے رزق عطا فرماتے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالی رب الارواح بھی ہے, یعنی ہماری روحانی رزق بھی وہی عطا فرماتے ہیں. ہمارا جسمانی رزق بھی, دیکھو جگہ آگے آ جاؤ, جگہ خالی مت چھوڑو, ہمارا جسمانی رزق بھی وہی عطا فرماتے ہیں. اسی طرح سے دیکھو, ادھر آ جائے, آپ ادھر آئے, ادھر بیٹھو, ان کو ادھر بٹھاؤ. ہاں, یہ شاباش. اسی طرح سے جس طرح سے جسمانی رزق وہ عطا فرماتے ہیں, اسی طریقے سے میرے دوستو روحانی, یعنی ہماری روحانی ترقی کے لیے جو رزق ہے وہ بھی وہی عطا فرماتے ہیں. ادھر بیٹھو, ادھر ادھر بیٹھو. عبد الماجد نام ہے, عبد الواجد. اللہ تعالی نے ہمارے روحانی رزق کے طور پر اس دعا کو رکھا. یہ دعا ہماری روحانی رزق ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اور ادھر ہو جاؤ تاکہ ذرا صاف نظر آؤ. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے ربا, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ ہونے دیجئے. میرے شیخ, میرے مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ ہونے دیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ٹیڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر نہیں اس کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ لا فرمانا دلالت ہے کہ ہمارا دل ٹیڑا ہو سکتا ہے. لہذا انسان دیکھے, اچانک نیکی کے کام کرتے کرتے مستی سوچتی ہے, فرما برداری سے چلتے چلتے نافرمانی کی طرف آ جاتا ہے, عبادت اور بندگی سے گناہ اور معصیت کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوا؟ یہ دل ٹیڑا ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں لا تزغ قلوبنا. کیا مطلب؟ میرے مرشد فرماتے کہ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب, ای التوفیق للثبات علی الحق, یعنی ہمیں توفیق دیجئے, ای توفیق للثبات او استقامتی علی الحق, یعنی ہمیں حق پر جمے رہنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. یہ معنی ہوئے لا تزغ قلوبنا کے, کہ ہمیں حق پر قائم رہنے اور جمے رہنے کے لیے یعنی استقامت کی توفیق عطا فرماتے رہیے, کیونکہ آپ کی استقامت سے, آپ کی عطا فرمودہ توفیق سے, آپ کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم آپ کی فرما برداری پر جمے رہیں گے اور ہم مستقیم رہیں گے, ہمیں استقامت ملے گی, جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ دعا استقامت دلانے والی دعا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس دعا سے خاتمہ ایمان پر ملے گا اور استقامت کی دولت ملے گی, اور جس کو استقامت ملے گی اس کو خاتمہ ایمان پر ملے گا, جس کو خاتمہ ایمان پر ملے گا اس کو جنت ملے گی. اس لیے فرمایا اس دعا کو مانگو. استقامت, استقامت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی, استقامت یہ ہے کہ تو جمع رہے اللہ تعالی کے حکم اور فرما برداری پر, ونہی جس بات سے اللہ تعالی نے منع کیا اس کو اس بات کو نہ کرنے پر جمے رہنا, پر جمع رہے کہ ایسا نہ نفس سے مغلوب ہو کر یا زمانے معاشرے برادری خاندان ملک والوں سے سوسائٹی سے مرعوب ہو کر ایسا نہ ہو اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے. یا بیوی نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں, تم گھر میں ٹی وی لے آؤ. دوسروں کے گھر میں جا کر ٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے یہیں دیکھے, دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں. تو میرے مرشد نے فرمایا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک بچہ اگر کسی ہوٹل میں جا کر چرس پیے یا زہر کھائے, نہ بیٹا وہاں نہیں, میں خود لا کر تجھے چرس دوں گا بلکہ بھر کے بھی دوں گا. میرے سامنے زہر کھا, تو میرے سامنے مر, کیا اس کے زہر کا انتظام خود کریں گے؟ پی وی نے کہا کہ ٹی وی نہیں ہے ہمارے گھر پر, تو بیوی کی اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ ڈرتے نہیں ہیں اکبر برٹش کی فوج سے, انگریزوں کی فوج کا زمانہ تھا انگریزوں کا, کہتے ہیں اکبر الہ آبادی جو ہے انگریزوں کی فوج سے نہیں ڈرتا, ڈرتے نہیں ہیں اکبر برٹش کی فوج سے لیکن ہو جاتے ہیں زیر بیوی کی نوج سے. یعنی بیوی جو تو میں کرتی ہے نا اس سے ہم بھی کانپتے ہیں. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک شخص نے ایک تھانے دار نے لکھا, حضرت میری روب کا دبدبے کا یہ عالم ہے کہ میں تھانے میں جاتا ہوں اور پورا تھانہ کانپنے لگتا ہے. بیوی کے روب کا اور دبدبے کا یہ عالم ہے, میں گھر میں آنے کے تصور سے ہی کانپنا شروع ہو جاتا ہوں, اتنا کڑکڑ کڑکڑ کرتی ہے کہ مولانا میں کانپتا ہوں گھر میں داخل ہو کر. وار حکیم الامت کیا پیاری بات فرمائی, کہا تھا بولتی بہت ہے. اس لیے ایک تحقیق آئی, اس نے کہا کہ دن بھر میں مرد ایوریج یعنی اوسطن 3000 الفاظ بولتا ہے اور عورت 6000 الفاظ بولتی ہے, اور جب مرد اپنی دکان سے دفتر سے گھر واپس جاتا ہے تو وہ اپنے 3000 مکمل کر چکا ہوتا ہے اور بیوی کے 6000 شروع ہوتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ اب وہ حضرت کو لکھا تو حضرت نے اس کو جواب لکھا کہ تم ایک مراقبہ کرو کہ جو تمہاری بیوی ہے اللہ تعالی نے مجھے ایک چڑیا دی ہے, ایک پرندہ دیا ہے اس کی بولی یہی ہے, پر یہ مراقبہ کرو. پینے باپ خطا ہے کہ حضرت اب تو بیوی کی سننے میں مزہ آنے لگا جب یہ مراقبہ کیا کہ یہ اللہ میں نے مجھے چڑیا دیا ہے اس کی بولی یہی ہے, تو بس جب یہ مراقبہ کیا کہ حضرت اب تو مجھے مزہ آنے لگا, اس کی کڑکڑ کڑکڑ سے بھی مزہ آنے لگا. تو میرے پیارے دوستو اب بیوی نے کچھ کہا, معاشرے نے کچھ کہا, فوراً استقام توفیق فرما برداری اور سے ہٹ گئے یا نافرمانی پر نہیں کرتا تھا نافرمانی شروع کر دی. کہا آپ جو ہے داڑھی تو رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہی, لیکن دیکھیں نا میری بہن کی میری بہن کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بھی جائیں گے, آپ تھوڑی سی اپنی داڑھی کو سیٹ کر لیں بس. داڑھی سے منع نہیں کر رہی, تھوڑی سی بڑا سیٹنگ کر لیں بس, یہ آپ نے کیسی بنائی ہوئی ہے. اور حجام کے پاس گئے اور حجام نے کہا, اب وہ اکثر حجام جو ہے وہ باتونی ہوتے ہیں بولتے بہت ہیں, اب وہ حجام کے پاس گئے, اس نے سر آپ کیسے بڑے دن بعد آئے, وہ کہانیاں شروع کی یہ کہانی وہ کہانی, وہ بےچارا تو ڈر کے مارے ویسے خاموش بیٹھا ہوتا ہے, کینچی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, شام پر ایک لطیفہ یاد آ گیا, چلو سن لو بھائی معذرت کے ساتھ. ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا اس طرح ہاتھ میں لے کر بھاگے جا رہے ہیں ایک آدمی کے پیچھے, پکڑو پکڑو. ڈاکٹر صاحب کو دیکھا اتنا معزز آدمی اس طرح ہاتھ میں لے کر بھاگ رہا ہے, ارے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ اس کو لوگوں نے پکڑا، ارے مجھے چھوڑو، اس بے شرم کو پکڑو، ارے ڈاکٹر صاحب خیریت کیا بات کیا ہے؟ نہیں نہیں بس چھوڑو مجھے، پکڑو اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ معزز آدمی ہیں کیا؟ ارے کمبخت تین مرتبہ ختنے کرانے آیا، ہر دفعہ بال صاف کروا کے بھاگ گیا. جی چھوڑو اسے پکڑو. آپ جو ہے اب دیکھیں نا، میرے بھانجے کی شادی ہے، میں آپ کو منع تو نہیں کر رہی کہ آپ داڑھی نہ رکھیں، بس آپ تھوڑی سی ذرا سیٹنگ کرا لیں. شریعت نے سیٹنگ سے منع نہیں کیا، بلکہ داڑھی کو سیٹ کرنا یہ مستحب ہے، سنت بھی ہے مستحب بھی ہے. لہذا جب کوئی عبادت کا اطلاق سنت پر کیا جائے، کسی چیز کو سنت کہا جائے یا مستحب کہا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ اس کے حدود اور قیود ہوتے ہیں، کیونکہ داڑھی مستقل ایک عبادت ہے. اس کو صرف سنت کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ یہ مستقل واجب ہے. لہذا جب یہ عبادت ہے تو شریعت نے اس کے کچھ ضابطہ رکھا ہوگا، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ ایک مٹھی میں پکڑے اپنی مٹھی سے، جس کو چار انگل بھی بولتے ہیں، چار انگل پکڑ کر اس سے زائد جو بال ہیں اس کو کاٹ سکتا ہے. سامنے سے چار انگل دائیں طرف سے، چار انگل یعنی ایک مشت ایک مٹھی بائیں طرف سے، تینوں طرف سے، اور اگر مسٹر اور انگریزی دانا ہو تو ون فسٹ لینتھ، مور دین ون فسٹ لینتھ یعنی ایک مٹھی سے زیادہ، اس کو کاٹ لے مٹھی سے پکڑ کر. تو لہذا اب داڑھی جب ہر طرف سے وہ ایک مٹھی سے جو زیادہ والی کو کاٹ دے گا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل داڑھی گول ہو جائے گی اور وہ ایک خوبصورت معلوم ہوگی. اور داڑھی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو دھوئے، اس کو تیل لگائے، اس کو کنگھی کرے. یہ تین حقوق ہے داڑھی کے، دھونا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، یہ حق ہے. اب اس سے زیادہ بال اس کو سیٹ کر لے. لیکن میرے پیارے دوستو، جب تک ایک مٹھی نہ ہو اس کو چھیڑا نہ جائے، ایک مٹھی سے زائد کو درست کر لے. یہ داڑھی کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر فرماتے کہ جمے رہنا. لہذا اس کے لیے ایک جملہ یاد رکھ لے، معاشرہ بھی کہے گا، دوست بھی بولیں گے، محلے والے بھی بولیں گے، بیوی بھی بولے گی، زمانہ بھی بولے گا، تو سننی سب کی ہے. تو اب ایک جملہ دو جملے یاد کر لیں، سنو سب کی، سنو سب کی، کرو رب کی. جی بہت اچھا، سنو سب کی، کرو رب کی، سنو سب کی، کرو رب کی. ہر کوئی بولے گا، یعنی ایسا عالم ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں خاموش نہیں ہو سکتے. حکیم الامت نے اس میں بڑا مزیدار ایک قصہ سنایا سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا، اس کا بیٹا وہ پیدل چل رہا تھا، وہ خود گھوڑے پر سوار. ایک گاؤں سے گزرا تو کہا دیکھو کتنا ظالم ہے، نواب کی طرح گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بےچارے بیٹے کو غلام بنا کر پیدل چلا رہا ہے. اس نے سن لیا، اس نے کہا اچھا بھائی، اس نے گاؤں سے گزرا، بیٹے کو پر بٹھایا، خود پیدل چلنے لگا. میں نے کہا دیکھو، ایک گاؤں آیا، کہا اس کو دیکھو، اپنے بیٹے کو نافرمان بنا رہا ہے، بیٹا اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے اور خود جو ہے غلاموں کی طرح نیچے چل رہا ہے. اس نے کہا اب کیا کریں، خود بھی چڑھ کے بیٹھ گیا. اب دونوں سوار، ایک گاؤں آیا، کہا ان کو دیکھو کتنے ظالم ہیں، معصوم اور بے زبان جانور پر ظلم کر رہے ہیں. دونوں چڑھ کے سوار ہو گئے اس پہ. اب دونوں اتر گئے، پیدل چل رہے ہیں، گھوڑا لے کر اگلا گاؤں آیا، دیکھو تو ان کو نعمت ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. تو حاصل کیا نکلا؟ دنیا والے کسی حال میں خوش نہیں ہیں. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، تم زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کر لو. اللہ کو خوش کر لو گے تو اللہ تعالیٰ زمانے کو خود خوش کر لیں گے. تم اللہ کی خوشی کی فکر کرو بس کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اس بات کی خوش تو اللہ کو کرو لیکن ساتھ میں اس چیز کا ایک اہتمام ہو کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. مخلوق کے معاملے میں اتنا خیال کر لو کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. دیکھیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے, رات کے وقت جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس تاخیر ہوتی تو سلام فرماتے. سلام کرنا گھر میں سنت ہے. لیکن حکمت دیکھیے کہ اتنی نہ زور سے سلام فرماتے نہ اتنی آہستہ نہ اتنی زور سے کہ سونے والا بیدار ہو جائے اور نہ اتنی آہستہ کہ کوئی سنے بھی نہیں. یعنی اگر کوئی جاگ رہا ہو تو وہ سن لے اور سو رہا ہو تو وہ بیدار نہ ہو. سبحان اللہ, کیا حکمت, کیا انداز دیکھیے. تو کیا کرے کہ راضی تو اللہ کو کرے, رضا اور خوشی صرف اللہ کی فکر کرے اور مخلوق کو اپنی ذات سے اذیت نہ دے. لیکن اذیت کی کیا مانے, ایسا نہیں اب آپ اب کیل وہاں پر ہے کوئی آدمی خود جا کر اس کیل کو اٹھا کے اپنے اندر گھوپ لے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے اگر آپ داڑھی رکھے اور کوئی کہے کہ مجھے اس سے بڑی اذیت ہوتی ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کیل وہاں سے اٹھا کے اپنے اندر گھوپنا شروع کر دے کہ بھائی داڑھی تو میرے گال پر ہے, جناب کے گال پر کیوں گرانی ہے؟ داڑھی تو میرے گال پر ہے نا, تو جناب کے گال پر کیوں گرانی ہے؟ تو اس لیے خوش اللہ کو کرے, ہاں اپنی طرف سے مخلوق کی ایذا رسانی, ایذا پہنچانے سے نہ صرف یہ کہ احتیاط کرے بلکہ ایسا کام کرے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت اور ایذا نہ ہو. یہ حاصل تصوف ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ, دو جملوں میں پورا مسلک سمجھا دیا کہ اپنا مسلک کیسا بناؤ. فرماتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. دو جملوں میں سمجھا دیا, کسی کو چھیڑو نہیں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, کسی کو چھیڑو نہیں. دو جملوں میں پورا زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھا دیا. تو تمہر فرماتے ہیں کہ اور اس جمنے کے اوپر ولا تروغا روغان السالب, لومڑی کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرنا. جی بس کیا کرے, بس رات کو دیر سے آنکھ لگی صبح اٹھ نہ سکے, یہ لومڑی ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب کام سے رات کو دیر ہو جاتی ہے تو سوچ لو, جس کا کام ہے اگر اسی کو علی الصبح اسی کو کام دینا پڑے, علی الصبح صبح سویرے, پھر اٹھ کے جائے گا نہیں جائے گا؟ تو اس لیے یہ بہانہ نہیں چلتا. محبت میں بہانے نہیں ہوتے, محبت میں چوری نہیں ہوتی. دیکھ لینا, عاشق اگر کسی عاشق کو اس کا محبوب کہہ دے کہ 12 بجے فلاں جگہ آ جانا, وہ 12:30 بجے پہنچے گا وہاں پہ, بلکہ 11:30 ہی پہنچ جائے گا. اس لیے اذان ہو تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب اللہ تعالی کی طرف سے صدا ہے کہ اے غلامو حی علی الصلاح, اے غلامو جلدی سے وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ. آقا اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں, تیاری میں لگ جائے, آ جائے مسجد میں. چلو گھر میں تیار ہو گیا, کچھ موقع ملا تحیت الوضو پڑھ لی, تھوڑا قرآن پاک کو کھول لیا, کچھ اللہ اللہ کر لیا, دعا مانگ لی, یعنی اپنے وقت کو کام میں لگا دے. استقامت حق کی تعریف کس نے فرمائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت کی تعریف, سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ المرادو بالاستقامتی الاعتدال, استقامت سے مراد ہے اعتدال. جیسے جب دیوار 90 ڈگری کھڑی ہوتی ہے تو 90 ڈگری کھڑا ہونا یہ اس کا اعتدال ہے. اگر ادھر ایک ڈگری کم یا ادھر ایک ڈگری کم ہو جائے تو میرے مرشد فرماتے ہیں ساری دنیا کے انجینئر سول انجینئرز کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ جو دیوار ایک اشاریہ بھی ادھر کھسک گئی اب یہ دیوار خطرناک ہے، کہ اس دیوار پر کے نیچے کوئی آرام نہیں کرے گا، کہا 90 ڈگری ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اعتدال اسی کا نام ہے، یعنی شریعت پر اور سنت پر اللہ کی رضا اور خوشی پر قائم رہنا یہ اعتدال ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وعدم الزیغ والانحراف عن الحق، اب دیکھیے جہاں وہاں لا تزیغ آئے تھا یہی زیغ لے کر آئے، یعنی ٹیڑھا، ٹیڑھے پن سے نجات، عدم الزیغ یعنی ٹیڑھا نہ ہو، اور والانحراف عن الحق ایک لمحہ، والانحراف یعنی الحق لکل وجہ من الوجوہ، ایک لمحہ، ایک اشاریہ اور ایک ساتھ بھی اللہ تعالی کی ذات سے یہ بندہ منحرف نہ ہو، ایک اشاریہ، ایک سانس گویا اپنے مالک کو ناراض نہ کرے، یہ ہے استقامت۔ جی 90 ڈگری سے اگر 89 ہو جائے تو کیا حرج ہے، ایک اشاریہ سے کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سبحان اللہ، میرے مرشد نے فرمایا، سمجھایا، فرمایا قبلہ نما کی جو سوئی ہوتی ہے اس سوئی کے آخر سرے کے اوپر تھوڑے سی پالش لگی ہوتی ہے مقناطیس کی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مقناطیس کا مرکز ہے وہ شمال ہے، یہ مقناطیس کا مرکز ہے نارتھ، لہذا جب وہ سوئی 90 ڈگری زاویہ قائمہ 90 ڈگری کے ساتھ شمال کی طرف جب متوجہ رہتی ہے تو اس کے اندر سکون رہتا ہے، اور جیسے ہی اگر ذرا قبلہ نما کو تھوڑا سا کر دو 90 سے 89 ایک ڈگری کم بھی آ جائے، 89 پر بھی آ جائے تو سوئی تھر تھر تھرانے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے، ایک ڈگری، کیوں؟ کیونکہ اپنے مرکز سے کٹ گئی، لہذا اپنے مرکز سے اس سوئی کو ایک اشاریہ بھی منحرف ہونا وہ سوئی اس کو برداشت نہیں کرتی، ہے نا جی، ایک اشاریہ سے کیا ہوتا ہے۔ میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا بس ایسے ہی کہ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی ہمت اختیار کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے صحبت اہل اللہ سے ان کے ذکر کا نور کی پالش ان کے دل پر لگ جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا دل 90 ڈگری اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ لہذا اگر وہ 90 ڈگری سے 1 ڈگری بھی کم ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے قلب میں بے چینی آ جائے گی، لہذا یہ علامت ہے، یہ علامت ہے کہ یہ شخص، اس کو استقامت کی دولت حاصل ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کے ایک اشاریہ پر بھی راضی نہ ہو، یہ ہے مستقیم بندہ۔ اور جس کا دل گناہوں کی حرام لذت بھی لے اور عبادت میں بھی لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تعلق مع اللہ کی اور نسبت مع اللہ کی دولت سے خالی ہے۔ دیکھو تھوڑا سا سامنے ایسے بیٹھو، چھپو نہیں یار، اپنی بھی سیٹنگ کرو، چھپنا مت بیٹا۔ کیا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ اور استقامت کی دولت سے اس کا دل خالی ہے، کیونکہ فرماتے ہیں وہ اعتدال کا راستہ، وہ شریعت کا راستہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی ایک اشاریہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ میرے مرشد نے سنایا کہ فانی بدایونی ہندوستان بدایوں کا شاعر ہے، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت، ایک مرتبہ اس کی بیوی کسی بات پر ناراض ہو گئی، اب فرمایا کہ میرے مرشد نے سنایا کہ اب وہ شاعر کیا کہتا ہے، فانی بدایونی کہتا ہے کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھیے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ میرے مرشد فرماتے کہ اس ظالم کو دیکھو، مزاج یار اپنی بیوی کچھ تھوڑی سی ناراض، تو صرف اپنی نہیں پوری کائنات کی نفس ڈوبتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے اس کو، خود بھی ڈوب رہا ہے کائنات کو بھی ڈوب رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کیا، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، کچھ زیادہ نہیں تھوڑا سا، فرمائے کہ آہ لیلہ کی محبت میں تو تھوڑی سی بھی ناراضگی برداشت نہیں، اور اللہ تعالی کی محبت میں بڑے بڑے گناہ اور گناہوں کی عادت یہ کیسے برداشت ہے، یہ کیسے کہلائے گا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، یہ کیسے کہے گا، اللہ تعالی کے عاشقوں کی فہرست میں اس کا کیسے شمار ہوگا؟ اس لیے فرمایا سبحان اللہ کہ المراد بالاستقامت الاعتدال وعدم الزیغ والانحراف عن الحق لكل وجه من الوجوه، سبحان اللہ، ایک اشاریہ سبحان اللہ، اور کیسے، لا فی الاعتقاد ولا فی الاخلاق ولا فی الاعمال، اب تعریف مکمل ہوگی، یعنی اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک اعشاریہ بھی اس کے اندر کجی ٹیڑھا پن انحراف نہ ہو، یہ ہے استقامت۔ بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جا، ادھر آ جا، کہاں جا رہے ہو، ارے تمہیں پیچھے ہونے کو کہا، آگے ہو جا اور آگے ہو جا، استقامت کہ المراد بالاستقامت الاعتدال، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، تھوڑا ایسے بیٹھو چھپنا مت، اور یاد رکھنا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر شیخ کسی کہے کہ مجلس میں جگہ خالی کرو تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے مستقل۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، یعنی اگر تم سے کہا جائے کہ مسجد میں کشادگی کرو تو کشادگی کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کریں گے، کہ ہر علم والے کے لیے اعزاز ہوتا ہے، سمجھے، لہذا کچھ صاحبے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اعزاز ہوتا ہے، اس اعزاز کی وجہ سے اس لیے اس مسئلے پر اجر کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کہا جائے آگے پیچھے ہو جاؤ فوراً چوچرا نہ کرے، اس لیے ہمیں مسئلے پر عمل کرانے کا اجر مل گیا اور آپ کو اصل عمل کرنے کا، اور یہ بھی کیوں خالی رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو کیا تعریف ہے، المراد بالاستقامت الاعتدال، استقامت سے مراد کیا ہے، اعتدال، اور وعدم الزیغ والانحراف یعنی الحق لکل وجہ من الوجوہ، ایک اشاریہ ایک سانس ٹیڑھا نہ ہو اور منحرف نہ ہو اللہ تعالی سے، کیسے، لا فی الاعتقادی ولا فی الاخلاقی ولا فی الاعمالی، اعتقادن عقیدے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، یہاں تک کہ اگر مسجد میں جبکہ سنت یہ کی تھی کہ سیدھا پاؤں رکھنا تھا لیکن یہ بے خیالی میں آیا اور الٹا پاؤں رکھ دیا، تو پھر استقامت کا تعلق معاللہ کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں دوبارہ واپس لے کر جائے اور پھر دوبارہ سیدھا پاؤں اندر رکھے، یہ ہے استقامت کا تقاضا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، صاحب استقامت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جس طرح سے قبلہ نما کی سوئی اپنے مرکز سے ذرا آگے دائیں پائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا کرے گی، جس طرح سے قبلہ نما کی سوئی بے چین ہونے لگتی ہے، ایسے ہی وہ عاشق جس کے دل کے اندر اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، جن کے دل میں ذکر اللہ کا نور لگا ہوتا ہے، تو اس نور سے ان کا رابطہ، عرش اعظم جو نور کا مرکز ہے، وہ کنیکشن اور رابطہ لگ جاتا ہے، لہذا جیسے ہی اس کا دل ذرہ برابر دائیں بائیں ہٹتا ہے تو فوراً، جس طرح سے اگر دیوار 89 ڈگری ہو جائے تو اب ساری دنیا کے سول انجینئر بیٹھے ہیں، ساری دنیا کے سول انجینئر کہتے ہیں کہ اب یہ دیوار خطرناک ہے، یہ کبھی نہ کبھی ضرور گرے گی، بلکہ جب دیوار بنواتے ہیں تو اس دیوار کو 89 برداشت نہیں کرتے، لہذا آپ دیکھیں وہ فیتا لگاتا ہے، اینٹ بالکل ٹھیک لگاتا ہے، یہ ہے استقامت۔ کہ وہ دیوار سامنے بیٹھو بیٹا, اس طرف آ جاؤ, سامنے آ جاؤ, لیکن سامنے بیٹھو, ٹھنڈک تو نہیں لگے گی. استقامت کہ ایک اشاریہ اعتقادن اخلاقن اور اعمالن, ایک اشاریہ اس کو برداشت میں کرے, یہ ہے استقامت. یعنی میرے مرشد جس کو اس طرح بھی فرماتے ہیں, ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرنا, یہ استقامت ہے. لہذا استقامت کی تعریف کیا ہے؟ الاستقام المراد بالاستقامتی الاعتدال وعدم الزیغ والانحراف عن الحق لكل وجه من الوجوه لا في الاعتقاد ولا في الاخلاق ولا في الاعمال. کہ استقامت سے مراد وہ اعتدال, وہ دیوار جو 90 ڈگری ہے, نہ ادھر ایک ڈگری ادھر نہ ایک ڈگری ادھر, وہ 90 ڈگری دیوار جو بالکل سیدھی کھڑی ہوئی ہے, یہ اعتدال ہے. یعنی بندے کا دل 100% اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. اب وہ اعتقادن اخلاقن اگر کبھی غلطی ہو جائے, غصہ آ گیا, فوراً معافی مانگ لے گا, کیونکہ اگر ٹیڑھا ہوا تو سیدھا کر لے گا, کیونکہ قلب میں بے چینی آ جائے گی, وہ اللہ تعالی کی نافرمانی پر راضی رہ نہیں سکتا. میرے مرشد نے ایک واقعہ اور سنایا, جیسے میں نے فانی بدایونی کا شعر سنایا کہ کیا کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کچھ ناراض ہو گئی, کہتا ہے کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. یعنی میرا محبوب, میری محبوبہ بیوی تھوڑی سی ناراض ہو گئی تو صرف میرے مرشد نے یہ شعر ایک دفعہ پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو صرف اپنی نہیں پوری کائنات کو ڈبو رہا ہے, یہ ہے کمال محبت کہ پوری کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. ایسے ہی فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شاعر تھا شجیع, وہ اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کرتا تھا, اس کی بیوی گئی ہوئی تھی میکے, اس دن اکیلے چمن گیا تو اکیلے گیا تو اس کو اس کے دل سے آہ نکلی, تب اس نے کہا شجیع آج تنہا چمن کو گئے تھے, شجیع آج تنہا چمن کو گئے تھے, بہت ان کے نقش قدم یاد آئے. عاشق کی شان کہ ایک لمحہ ایک سانس وہ استقامت سے ہٹ نہیں سکتا. اور استقامت یہ ہے, استقامت کی حقیقت کہ اللہ تعالی اعتقادن اخلاقن اور عملن اعمالن کے اعتبار سے ایک اشارے ادھر ادھر نہ ہو. اس لیے اس کے لیے جملہ یاد رکھے, اپنے مسلک کو چھوڑے نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑے نہیں. اور یہی مسئلہ یاد رکھے, محرم کا چونکہ زمانہ ہے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے, اس لیے سیدھا مسئلہ یاد رکھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی اسلاف کا, ہمارے تمام اولیاء اللہ کا, علماء, محدثین, فقہ, صحابہ سے لے کر, کیونکہ صحابہ کا زمانہ تھا, ان سے لے کر آج تک یہ ہمارا مسلک ہے. وہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. رہی بات یزید کی, ان کے بارے میں خاموشی, یہ ہمارا مسئلہ. تبصرے کی ضرورت نہیں, قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا, البتہ یہاں ضرور پوچھا جائے گا کہ یہاں بیٹھ کر سو کیوں رہے ہو, اتنا ضرور پوچھا جائے گا. اے میاں دگا روڑا, یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی کیوں ہوا تھا بتاؤ, امتحان میں سوال نہیں آئے گا, یہ وہاں کے امتحان میں. جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسۂ رسول, صحابی رسول کی حیثیت سے ہمارے سر کے تاج ہیں, اسی طرح سے یاد رکھنا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت صحابی رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کاتب وحی کے, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. اس لیے خاموشی, اس معاملے میں خاموشی اچھی ہے, یہ ہمارے اسلاف کا مشورہ ہے اور ان کا طریقہ ہے, خاموشی اختیار کرو. لہذا اعتقاد ہو, اخلاق ہو, کہ غصہ کر لیا, غصے میں آ گئے, جھڑک دیا کچھ, فوراً معافی مانگ لے. اعمال میں کچھ سستی کی, فوراً اس کو درست کر لے, اس کی درستگی کر لے فوراً, یہ ہے استقامت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ اس سے پتا چلا کہ اس کے لا کا داخل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے دل میں صلاحیت ہے. لہذا لا تزغ قلوبنا، اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ ای التوفیق للثباتی او استقامت علی الحق، یعنی ہمیں توفیق عطا فرماتے رہیے کہ ہم آپ کی محبت کے راستے میں جمے رہیں. بعد از ہدیتنا، جبکہ آپ نے کتنا کرم فرمایا، بزرگوں سے تعلق کر دیا، داڑھی صورت ظاہر شلوار ٹخنے سے اوپر کرنے کی توفیق عطا فرما دی. لہذا اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی استقامت کے اندر کہ انسان اگر شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی تو ایسا نہ مجلس دیکھی انہوں نے کہا شلوار تھوڑی سی نیچے کر لو، خاندان برادری کیا بولے گی، لو یہ جو اس سے تو اچھا تھا کہ تم چڈی پہن کے آ جاتے. کہ کہنے والے تو کیا کیا کہتے ہیں نا، محرم کا زمانہ، اچھے بنے ہمارے لوگ. دیکھو مسئلہ یہی ہے، رافضی کے ساتھ مسلمان کا یعنی سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہے. رافضی کے ساتھ مسلمان کا یعنی سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ برادری خاندان میں گئے، اب شلوار میں گئے، چلو نیچے کر لو، یار برادری والے کیا بولیں گے، ہم شیخ کیا جائیں گے، اللہ والے کیا جائیں گے، تو ٹھیک ہے وہاں تو ہم اللہ والے شلوار اوپر رکھیں گے، لیکن یہاں تو ذرا کیا کہتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس، ڈو ان روم ایز رومن ڈو، یعنی جہاں جاؤ ویسے بن جاؤ. فرمایا ایسے کام نہیں چلے گا. عاشق کی شان یہ ہوتی ہے وجعلنا له نورا، جب ہم ان کے قلب کو اپنا خاص نور عطا کرتے ہیں، یمشی بہ فی الناس، اسی نور کے ساتھ سارے عالم میں جاتے ہیں. یہ عاشقوں کی شان ہوتی ہے. اس لیے فرما دیا بعد از ہدیتنا، جب آپ نے ہمیں توفیق استقامت دے دی، توفیق ہدایت وہ نور عطا فرما دیا، تب اس کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے کہ علم صحیح مل گیا اور صحیح رستہ ہدایت کے رستہ میں مل گیا، یعنی شریعت و سنت ہمیں معلوم ہو گئی، علم حاصل ہو گیا، عمل کی توفیق ہو رہی ہے، تو اب ہمیں اس رستے سے ہٹنے نہ دیجیے. اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے وہ خاص رحمت ہبا فرما دیجیے. کیا یعنی وہی رحمت، توفیق للثبات او استقامت علی الحق، یعنی حق پر جمے رہنا، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہی وہ دعا ہے کہ جو ہمیں حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو خاتمہ ایمان پر دلائے گی. اس لیے فرمایا اس دعا کو مانگا کرو کثرت سے. یہاں ایک بات اور فرمایا، فرمایا کہ دیکھو ہبا، حضرت والا سے ایک صاحب نے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور مسلمان اگر اپنی ڈرائی کلیننگ کے لیے، تطہیر کے لیے، پاکی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر جہنم جائے گا تو جنت ضرور جائے گا. جنت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو جنت میں چلا جائے گا پھر وہ کبھی جنت سے واپس نہیں آئے گا، اور جو ایک مرتبہ جہنم سے نکال لیا جائے گا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. کافروں کے لیے خلود فی النار ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا بھی لگا دیا مزہ لینے کے لیے، حالانکہ خالدین فیہا کافی تھا لیکن ابدا بھی لگا دیا لذت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے مرشد نے فرمایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان نے 70-80 سال عبادت کی، اس پر ہمیشہ کی جنت، کافر نے 70-80 سال کفر کیا، ہمیشہ کی جہنم. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کافر کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں 1,00,000 برس بھی زندہ رہا تو 1,00,000 برس تک کفر کروں گا، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، مسلمان کا یہ تعلق کا عالم ہوتا ہے کہ اگر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا میں بھی زندگی مل گئی تو میں ہمیشہ اللہ کا فرما بردار رہوں گا. تو اس کی اس نیت وفاداری پر اس کو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے. یہ کیا ہے، اس نیت کا کیا نام ہے، نیت وفاداری. اس نیت وفاداری کی وجہ سے یہ ہمیشہ کی جنت پا رہے ہیں. تیرے در پر میرا اثر ہو یارب، جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. میرے مرشد فرماتے ہیں، اور دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائیں، اور تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہب لنا. اب رہی بات کہ 70-80 برس کی عبادت پر ہمیشہ کی جنت ملنا، فرمایا ہوتا یہ کہ 50-60 برس عبادت کی، چلو بھائی اتنے سال جنت میں رہو پھر نکلو باہر. لہذا اللہ تعالیٰ کا اتنی مختصر سی عبادت پر، اور وہ بھی ناقص، اس نقص والی اور مختصر عبادت پر ہمیشہ کی جنت عطا فرمانا، یہ ہبا ہے، یہی رحمت ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو ہبا فرما دیا، اور ہبا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی عوض نہ ہو، وہ ہبا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو جنت عطا فرما رہے ہیں وہ ہماری عبادت کے عوض میں نہیں ہے، بلکہ اپنی رحمت سے وہ عطا فرما رہے ہیں. اس لیے اس کو سکھا دیا کہ کہو ہبا، یہ ہمیں نعمت ہبا فرما دیجئے کہ استقامت دیجئے جس سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جس سے ہمیں ہمیشہ کی جنت مل جائے. تو یہ نعمت تم اپنے دست و بازو سے نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ یہ ہماری طرف سے خاص تمہیں ہبا تحفتاً تمہیں ملے گی. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آگے فرمایا انکا انت الوہاب. ایک بات اور فرمائی، فرمائے کہ وہب لنا مل لدن کا رحمہ، یعنی ہبا اور رحمت کے درمیان تین کلمے ہیں، تین الفاظ ہیں، لنا من اور لدن کا. میرے مرشد فرماتے کہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہبا اور رحمت کے درمیان فاصلہ کیوں کر دیا، کہ ایسے وہب لنا من لدن کا پھر رحمہ. حالانکہ عاشق چاہتا ہے جو نعمت ہے وہ جلدی سے دے دے. یوں بھی فرما سکتے تھے، اگر وہب نہ رحمہ، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یا نہ بھی ہٹا دیتے تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن لنا من لدن کا اپنی طرف سے عطا فرما دی. اس کا کیا ہے راز ہے؟ فرماتے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ تشویقا للعباد، اپنے بندوں کا شوق بڑھانے کے لیے کہ کیا نعمت مل رہی ہے. فرمایا جس طرح سے باپ اپنے بچے کو نعمت دیتا نا، تو ایسے دے کے یوں اٹھا لیتا ہے، اب بچہ کودتا ہے، تو اس میں کیا ہے، بچے کا شوق بڑھانے کے لیے. جیسے باپ ہے کوئی چیز دینی ہے، میرے پاس ایک بڑی مزیدار چیز ہے، ابا کیا ہے، بہت مزے کی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، ابا بتاؤ نا کیا ہے، بہت لذیذ ہے، میری جیب میں ہے، ابا جیب دکھاؤ. تو کیا ہے، وہ شوق بڑھاتا ہے، ہوتی وہی ٹافی ہے جو روزانہ دیتا ہے، لیکن اس میں شوق بڑھا دیا، لذت بڑھا دی. یہ ہے عاشقانہ انداز، تاکہ شوق بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ رحمت، اور بہت بڑی چیز تھی، بڑی نعمت ہے، کہ اتنی آسان کام نہیں کہ جس رحمت کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ اور جنت مل جائے، کتنی بڑی چیز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شوق بڑھا دیا کہ ہبا فرما دیجئے، مفت میں مل رہی ہے، لیکن ظالم اس کی قدر کرنا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ انگریز نے چائے مفت میں پلائی، آج پیسے دے کر، آج خرید کر تم چائے پیتے ہو، اس کی چیز کی قدر نہیں کرتے نا. اس لیے فرق سکھایا کہ ہے تو ہبا، لیکن ذرا محنت سے ملے گی، ذرا شوق بڑھاؤ کہ کیا چیز ہے، تاکہ اس کی قدر ہو. آگے فرمایا انک انت الوہاب. یہ میرے شیخ فرماتے معرض تعلیل میں، اور اس کی یعنی یہ کیا معرض تعلیل، کہ یہ جو آپ ہمیں ہبا چیز فرما رہے ہیں، یہ کیوں ہے، اور ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہبا کر دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ انک انت الوہاب، آپ بہت ہبا فرمانے والے ہیں. واحد نہیں اس میں فاعل، فعال کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، کیا مطلب بہت ہبا فرمانے والے ہیں، یہاں تک کہ ہم سب کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اور سارے کافروں کو بھی اگر ایمان کی دولت عطا فرما کر آپ یہ ہبا فرما دے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھے، استقامت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. استقامت ہم کہتے ہیں، استقامت کی حقیقت بھی بتا دی کہ استقامت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر جمنا، یہ استقامت کی حقیقت ہے. اور استقامت کے لیے اس دعا کو پڑھے اور یہ نعمت ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے، صحبت اہل اللہ سے یہ نعمت ملتی ہے. لہذا اس دعا کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو استقامت کی دولت اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے مرشد نے فرمایا اس دعا کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ مانگ لیا کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرما. یا اللہ اپنے دین پر جماؤ نصیب فرما. یا اللہ نافرمانی سے حفاظت نصیب فرما. 100% اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما. اے کریم مالک، اپنے کرم سے عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما. یا اللہ معاملات شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری معاشرت کی درستگی فرما، اخلاق میں بلندی عطا فرما. یا اللہ اعتقاد کو مضبوط فرما، اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما. ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی محبتوں سے پاک فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کے صحابہ کی محبت عطا فرما. یا اللہ اولیاء اللہ علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما. گناہوں سے اپنے کرم سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما. اپنی ناراضگی اور یا اللہ ناخوشی کے اعمال سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا. ساتھ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما. یا اللہ میرے شیخ دعوت برکاتم کو طویل عمر، صحت عافیت، خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما. یا اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان اور یہاں کے عوام مسلمانوں کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی اپنے کرم سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ